واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108-109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ عزیز سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسن السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان کے مسائل کو علاقائی اور ہمسایہ ممالک کی مشاورت سے حل کیا جائے، ایران۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ اور ہندوستان راجستھان میں افسوسناک حادثہ، 12 افراد ہلاک۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے سے ملاقات میں افغانستان کے مسائل کو علاقائی اور ہمسایہ ممالک کی مشاورت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے آصف علی خان درانی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ علاقائی مسائل، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پیر کے روز تہران پہنچے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے افغانستان کے امور میں افغانستان کے خصوصی نمائندے سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے توسط سے علاقائی سطح پر افغانستان کے امور میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے اور خاص طور پر افغانستان میں امن و امان کے قیام کے لیے باہمی مشاورت کا عمل جاری رکھنے اور افغانستان کے مسائل کو علاقائی اور ہمسایہ ممالک کی مشاورت سے حل کرنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے آصف علی خان درانی نے اس ملاقات میں باہمی تبادلہ خیال اور گفتگو پر خوشی کا اظہار کیا اور علاقے اور افغانستان کے مسائل کے بارے میں پاکستان کے نقطۂ نظر بیان کیا۔ انہوں نے افغانستان میں صلح اور امن و امان کے قیام میں پاکستان کے ایران کے ساتھ مشترکہ سیاسی اور سیکورٹی پہلوؤں میں باہمی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں تعاون رکھے گا۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے اعلان کیا کہ جب تک ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹیں گی، موجودہ ایٹمی صورتحال یوں ہی جاری رہے گی۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ جب تک امریکہ اور مغربی ممالک اپنے وعدوں اور معاہدوں پر عمل نہیں کریں گے اور ایران کے خلاف پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گی، ایران کی ایٹمی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریقوں نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے 2 پر عمل نہیں کیا، اس لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایران کی جانب سے شرطیں عائد کی گئی ہیں اور یہ شرطیں اس بین الاقوامی معاہدے کے مطابق ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ یورپی ممالک کو اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کریں گے اور ایران مکمل طور پر عمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریق گزشتہ 22 برس کے بارے میں ایسے بے بنیاد الزامات عائد کرتے رہے ہیں کہ جن کو اب تک وہ ثابت نہیں کر چکے ہیں۔ محمد اسلامی نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے آئندہ اجلاس کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ ایران کو سخت رد عمل کا مظاہرہ کیے جانے پر مجبور کیا جائے گا۔ سائفر کیس میں PTI چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے PTI چیئرمین عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں اور اسی ایکٹ کے تحت شاہ محمود قریشی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کی۔ عدالت نے دونوں PTI رہنماؤں کی جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی جانے والی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات نے PTI چیئرمین کے خلاف مقدمے کی اٹک جیل میں آن کیمرا سماعت کی۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی انتخابات ایک ہی دن کرانے کی تجویز پیش کی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق کے نگراں وزرائے قانون نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ اس تجویز کا فیصلہ وفاق اور چاروں صوبوں کے نگراں وزرائے قانون کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بارے میں مشاورت کے بعد قومی اور صوبائی انتخابات ایک ہی دن کرانے کی تجویز پر اتفاق کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان کے وزارت قانون کے ترجمان نے اس تجویز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شفاف اور دھاندلی سے پاک انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو ایک آئینی ادارہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع راجوری میں سیکورٹی اہلکاروں اور عسکری پسندوں کے درمیان تصادم میں مارے جانے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ جموں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے بتایا کہ راجوری کے نارلا گاؤں میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان تصادم میں ایک اور عسکری پسند مارا گیا۔ یاد رہے کہ یہ تصادم منگل کی شام شروع ہوا تھا اور منگل کی رات جموں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے ایک عسکری پسند کے مارے جانے کی خبر دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تصادم میں ایک فوجی جوان ہلاک اور ایک SP اور او سمیت 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ راجوری کے نارلا گاؤں میں عسکری پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی دستوں نے منگل کی سپاہی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کیا تو وہاں پر موجود جنگجوؤں نے اندھادھن فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فریقین کے تمام درمیان تصادم چھڑ گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے بتایا کہ رات کے اندھیرے کے پیش نظر آپریشن ملتوی کر دیا گیا اور بدھ کی صبح آپریشن کی بحالی کے ساتھ ہی دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ادھر ہندوستان کی ریاست راجستھان کے علاقے بھرتپور میں ایک بس اور ٹریلر کی ٹکر میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق یہ اندوہناک سانحہ اس وقت رونما ہو جب راجستھان کے ضلع بھرتپور کے علاقے لکھن میں ایک رکی ہوئی مسافر بس سے ایک ٹریلر ٹکرا گیا۔ اس سانحے میں 12 مسافر موقع پر ہی ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مسافر بس ریاست گجرات کے شہر بھاونگر سے اتر پردیش کے شہر متھرا جا رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے تحت 5 ایرانی قیدی رہا کرائے جانے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے تحت 5 ایرانی قیدیوں کو، جنہیں غیر قانونی طور پر اور امریکی پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جلد ہی رہا کرا لیا جائے گا، جن میں بعض امریکہ میں ہی رہیں گے جبکہ بعض دیگر قیدی ایران منتقل ہو جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ کچھ قیدیوں کو، جنہیں غیر قانونی طور پر ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جلد ہی رہا کرا لیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ ہوارا کے علاقے میں جارے صہیونیوں پر فائرنگ، فلسطینی قیدیوں کے خلاف اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں صہیونی حکومت کی اندرونی سلامتی کے وزیر بن گویر کے بےہودہ اقدامات پر فلسطینیوں کا دلیرانہ اقدام ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک پریس بیان میں اعلان کیا کہ غرب اردن کے علاقے نابلس کے جنوب میں واقع ہوارا میں صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کی فائرنگ ایک جرات مندانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کاروائی نے غاصب صہیونیوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کے خلاف کسی بھی جارحیت پر فلسطینی خاموش نہیں رہیں گے اور ان کی جانب سے ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مجاہدین مسلمانوں کے اس مقدس مقام کے دفاع کا فریضہ پورا کرنے کے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ محمد حمادہ نے کہا کہ فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری اور بیت المقدس کو یہودیوں کا شہر بنانے کی سازش کے تحت صہیونی بستیوں کی تعمیر سے بیت المقدس کا فلسطینی اسلامی تشخص ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ویتنام کے دارالحکومت میں آتشزدگی کے بھیانک حادثے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں گزشتہ رات ایک 9 منزلہ اپارٹمنٹ ٹاور میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ویتنام کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ جب رات تقریباً 11:30 بجے آگ لگی تو زیادہ تر لوگ گھر میں ہی موجود تھے۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ آگ پر قابو پانا بہت مشکل تھا کیونکہ اپارٹمنٹ ٹاور ایک تنگ گلی میں واقع ہے۔ ویتنام کی خبر ایجنسی نے بتایا کہ آگ بجھانے والی گاڑیوں کو جائے وقوع سے 300 سے 400 میٹر کے فاصلے پر کھڑا کرنا پڑا اور امدادی کاروائیاں انجام دی گئیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم اس پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے تازہ خطاب کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین, رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک اہم خطاب میں ایک بار پھر اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد مسلمین کی اہمیت پر زور دیا. آپ نے اپنے اس خطاب میں عالمی سطح پر رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں, دنیا کے مختلف علاقوں بالخصوص مغربی ایشیا میں امریکہ کی ناکامیوں, سامراجی طاقتوں کی زوال پذیری, علاقائی طاقتوں کے ابھر کر سامنے آنے, اسلامی دنیا بالخصوص مغربی ایشیا, شام اور عراق میں امریکہ کے پیدا کردہ فتنہ دانش کی سرکوبی اور افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز فرار کی جانب اشارہ فرمایا. آپ نے اسی کے ساتھ اسلام اور مسلمین کے خلاف امریکہ کی سربراہی میں سامراجی اور صہیونی حلقوں کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں مکمل شکست دینے کے لیے اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا. بعض اوقات لوگ, خاص طور پر اقوام, دوست اور دشمن کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتی ہیں اور دشمن کو دوست سمجھ لیتی ہیں, اور پھر دشمن دوستی کے نقاب میں ایسا نقصان پہنچاتا ہے جس کی تلافی بہت سنگین ہوتی ہے. اسی بات کے پیش نظر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں دشمن شناسی, یعنی دشمن کو پہچاننے, اس کی چالوں کو سمجھنے, اس کی ماہیت اور اس کے حربوں سمیت دشمن کی مکمل شناخت کی ضرورت پر زور دیا. ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں اس رہبر انقلاب اسلامی کے اس اہم خطاب کے اہم نکات, سامراجی طاقتوں کی زوال پذیری اور علاقائی طاقتوں کی اہمیت, اور اس حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی کے موقف اور رہنمائیوں, نیز دشمن شناسی کے حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی تاکیدات اور اتحاد و یکجہتی کے لیے آپ کی سفارشات کا جائزہ لیں گے. لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر فرمایا ہے کہ دنیا اس وقت ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے, جس کے دوران بڑی طاقتیں زوال پذیر ہو رہی ہیں. ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور صوبے خراسان رضوی کے ہزاروں افراد نے پیر کو تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں, جس میں صوبے سیستان و بلوچستان کے شیعہ و سنی مسلمانوں کے علماء اور عمائدین اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی, رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ امریکہ کی سامراجی طاقت اور اسی طرح بعض یورپی ممالک کمزور ہو رہے ہیں اور آئندہ مزید کمزور ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ امریکہ میں ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے جس کا کام صرف دیگر ملکوں, من جملہ ایران میں بحران پیدا کرنا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اس گروپ کا مشن یہ ہے کہ جن ملکوں میں وہ بحران پیدا کر سکتا ہے وہاں بحران پیدا کرے. آپ نے فرمایا کہ اس کرائسس گروپ نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایران میں بعض میدان ایسے ہیں کہ جہاں بحران پیدا کیا جا سکتا ہے اور بعض عوامل کو بھڑکایا جا سکتا ہے, جن میں سے ایک قومی اختلاف ہے, ایک مذہبی اور مسلکی معاملات ہیں, اور ایک جنسیت اور عورت کا مسئلہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن اپنی دشمنی اور سازشوں میں سنجیدہ ہے اور ہم بھی اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. آپ نے ایران کے خلاف دشمنوں کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن نے دو چیزوں کو نشانہ بنانے کے لیے سازشیں تیار کر رکھی ہیں, ایک قومی اتحاد اور دوسرے قومی سلامتی ہے. بنابر دشمن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچائے. آپ نے فرمایا کہ قومی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے بنیادی مسائل اور قومی مفاد کی بات جب آئے تو وہاں پر ہر طرح کے مذہبی, سیاسی, گروہی اور قومی اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا اور سبھی اقوام کو ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کر چلنا ہوگا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یہ خطاب ایسے وقت فرمایا کہ دشمنوں کی جانب سے ایک سازش کے تحت فرقہ واریت کا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایرانی عوام اور ایرانی شیعہ و سنی مسلمان دشمنوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور دشمنوں کو ایران کے سلسلے میں ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی ہے.
ناظرین ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار جناب فرخندے پور صاحب. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب فرخندے پور صاحب سے جو ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی کے 11 ستمبر کے خطاب کے اہم نکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں سب سے پہلے تو آپ اور تمام اردو کے مخاطب جو ہیں اس سیر کے ان سب کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو دنیا ایک جو دو بلاکوں پر مشتمل تھی اس کے بجائے ایک بلاک میں چلی گئی اور تقریباً دنیا ایک بلاک کی طرف اور ایک چلی گئی. شروع میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یورپی ممالک جو بعد میں یورپی یونین کی شکل میں سامنے آئے وہ شاید امریکہ کے سامنے ایک طاقت بن کے ابھریں گے اور دوسرا بلاک بن جائے گا. لیکن بعد میں جس طرح سے یورپی یونین کی کارکردگی رہی وہ اس خیال کے برخلاف رہی اور ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین جو ہے وہ بالکل ایک پچھلگو کی طرح جو ہے امریکہ کی پالیسیوں کے اتباع اور پیروی کرتی رہی. میں تھوڑا سا جو ہے مقدمے کے طور پہ یہ سب چیزیں عرض کر رہا ہوں تاکہ قائد انقلاب اسلامی کی باتوں پر اچھے سے روشنی ڈالی جا سکے. دیکھیں یورپی یونین نے عملی طور پر جس طرح سے کارکردگی اپنی دکھائی تو اس کو دیکھ کے دنیا میں ایک عجیب طرح کی جو صورتحال پیدا ہو گئی. اب دیکھیں امریکہ نے یورپی ملکوں کے تعاون سے بہت سے ملکوں پر فوجی حملہ کیا دنیا کے, جس کا واضح نمونہ جو ہے ہم عراق میں دیکھ سکتے ہیں, یمن میں دیکھ سکتے ہیں, شام میں دیکھ سکتے ہیں, افغانستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جو امریکہ کی جارحانہ پالیسیوں کا سامنا کیا ہے اور ہمیشہ انہیں امریکہ اور یورپ کی جو تین ممالک ہیں ٹرائیکا ان کے جارحانہ عزائم کا شکار بنے. دیکھیں فوجی حملہ جو ہوا ہے جن ممالک پر امریکہ کا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ بنیادی ڈھانچے ختم ہو گئے پوری طرح سے, ثقافتی بنیادی ڈھانچے. آپ دیکھیں عراق کو دیکھ لیں یا پھر لیبیا کو دیکھ لیں آپ یا پھر شام کو دیکھ لیں, دیکھا آپ نے فوجی حملے کے بعد امریکہ کے وہاں کے تمام جو ہے معاشی جو بنیادی ڈھانچے ہیں وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے.
اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے کے راستہ یہیں سے ہے، قرب حق کے زینے کا راستہ یہیں سے ہے، قرب حق کے زینے کا بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، بات کر مدینے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مطالب پیش کریں گے، اور کل کے پروگرام صبح امید میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔
محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، محمد کا گھرانہ، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے
سامعین، اسوہ اور آئیڈیل نظریات اور کلیات کو روح عطا کرتا ہے۔ اچھا نمونے عمل لوگوں کو برے نمونوں کے سراغ میں جانے سے روکتا ہے، اور اچھا آئیڈیل ہی عملی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تربیت کا بہترین اور اہم ترین طریقہ کامیاب اور صحیح نمونوں کی نشاندہی ہے۔ آئیڈیل اور نمونے عمل کی تلاش انسان کی اساسی اور فطری ضروریات میں سے ہے، جس کا احساس آغاز طفولیت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک مسلسل رہتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول، شرائط اور ضروریات زندگی کے پیش نظر نئے نئے آئیڈیل اور نمونے عمل بنتے رہتے ہیں۔ انہی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی اپنی زندگی میں ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی آئیڈیل یا نمونے عمل نہ ہو، تو وہ ان کی زندگی کا حیران کن مرحلہ کہلاتا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس سمت حرکت کریں، کتنی تیزی سے حرکت کریں، کس جہت پہ چلیں، اور دوران حرکت درپیش مشکلات اور رکاوٹوں کا کس طرح مقابلہ کریں۔ یہ سب باتیں انسان کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ صحیح و مناسب آئیڈیل اور نمونے عمل کی شناخت ایک اہم مسئلہ ہے۔ انسانوں کی منزل مقصود کی طرف ہدایت کے لیے دین اسلام الفاظ کے سانچے میں قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا، اور اعمال و کردار کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں متجلہ ہوا۔ جب کوئی انسان اسوہ حسنہ کو نہ پہچانے اور اسے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنا مقتدا اور رہنما قرار نہ دے، تو یقینی طور پر وہ منفی اور جھوٹے نمونوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے ان کی پیروی کرے گا، کیونکہ آئیڈیل اور نمونے عمل کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ آئیڈیل کا انتخاب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ چند انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لینے کے بعد خداوند متعال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ جناب محمد ابن مسلم فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی خداوند عالم کی عبادت کے لیے تکلیفیں اٹھائے، لیکن جس پیشوا کو پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اسے نہ مانتا ہو، تو اس کی یہ تمام تر سعی و کوشش بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی، اور وہ شخص گمراہ ہے اور خداوند عالم کو اس کے اعمال ناپسند ہیں۔ جو شخص بغیر اسوہ حسنہ کے سیرت طیبہ کو طلب کرتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، پھر بھی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آئیڈیل اور نمونے عمل کا انتخاب کیے بغیر کمال تک پہنچنا اور ترقی کی امید رکھنا بڑے دور کی گمراہی ہے۔ انسان جو ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہے، راہ کو چاہ سے تشخیص دینے کے لیے ایک ایسے سرمشق اور آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے اس مشکل سے نجات دلائے۔ پروردگار عالم نے متعدد مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے بہترین اور عمدہ نمونوں کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ نمونے فراموشی کے سپرد نہ ہو جائیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ، اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہوتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، پیغمبر کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ جی ہاں، نمونے عمل کو دیکھنا تخیلاتی اور ناممکن مطالب کو مجسم شکل عطا کرتا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آپ تمام پہلوؤں اور مراتب کے لحاظ سے انسان کامل اور اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہیں، لہذا آپ انسانی معاشرے کے لیے سب سے بہترین، کامل ترین اور اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ اور نمونے عمل ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے عنوان سے یوں شناخت کروائی ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ سورہ ممتحنہ کی چوتھی اور چھٹی آیت میں بھی لفظ اسوہ حسنہ ذکر ہوا ہے۔ شیخ الطائفہ محمد بن جعفر طوسی علیہ الرحمہ مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں، اسوہ حسنہ سے مراد کسی شخص میں ایسی حالت یا صفت کا پایا جانا ہے کہ جس کی اقتداء دوسرے لوگ کریں۔ اسوہ حسنہ کا استعمال انسانوں کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل کے طور پر ہوتا ہے، پس جو کوئی کسی اچھے اور اعلیٰ نمونے کو اپناتے ہوئے اس کی پیروی کرے تو اس کے اعمال اور کردار بھی نیک و صالح ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت و پائیداری اور مشکلات کے مقابلے میں صبر و تحمل سے متعلق ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آئیڈیل ہونا صرف اسی جنگ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات اقدس قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نمونے عمل اور اسوہ حسنہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی تعلیمات اور قوانین و مقررات کی شناخت کا معیار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل اتباع ہے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ لکم رسول اللہ اسوۃً حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے، تاکہ اس بات کی بخوبی وضاحت ہو جائے کہ تم لوگ رسول اللہ کی مانند تو نہیں ہو سکتے، لیکن آن حضرت کی سیرت و کردار اور اخلاق حسنہ سے اپنے لیے اعلیٰ نمونے حاصل کر سکتے ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لیے نمونے عمل اور اسوہ حسنہ ہونے کے عنوان سے فرماتے ہیں، بالتحقیق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ کے عنوان سے انتخاب کرنے اور ان کی اتباع کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی خداوند عالم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے ایک ماہ پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرا فراق نزدیک ہے اور خدا کی جانب بازگشت قریب ہے۔ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر رمی جمرات کرتے وقت فرمایا تھا، تم لوگ اپنے مناسک مجھ سے یاد کر لو، شاید اس سال کے بعد دوبارہ حج پر نہ آ سکوں اور تم لوگ ہمیں اس جگہ دوبارہ نہ دیکھ پاؤ۔ ایک دن آن حضرت کو خبر دی گئی کہ لوگ آپ کی موت کی خبر سن کر غمگین اور پریشان ہیں، تو رسول خدا فضل ابن عباس اور علی علیہ السلام کی مدد سے مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ اپنے پیغمبر کی موت سے پریشان ہیں، کیا مجھ سے پہلے والے پیغمبر کو موت نہیں آئی؟ آگاہ رہو کہ میں اپنے رب کی رحمت سے جا ملوں گا اور تم لوگ بھی اپنے رب کی رحمت سے ملحق ہوگے۔ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام اور اپنے کچھ اصحاب کی مدد سے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لائے اور دوسروں کے لیے طلب مغفرت کی۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، دنیا کے آباد خزانوں اور اس میں دائمی زندگی کی چابی میرے اختیار میں دی گئی ہے اور مجھے دنیاوی زندگی اور خدا کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے خدا کی ملاقات اور لبیک الہی کو ترجیح دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری نماز جنازہ پڑھانا۔
ساری دنیا کو وفاداری،
ساری دنیا کو وفاداری
سکھاؤ لوگوں کو، پاتے ہو میلاد نبی، عرش غم جیسے محمد کا،
عرش غم جیسے محمد کا
بچھاؤ لوگو،
محمد کا اٹھاؤ لوگو۔
سامعین، آج کے اس پراشوب دور میں تمام مسلمانوں، بالخصوص با ایمان اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے متحرک جوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں اور اسے اپنے دل و دماغ میں سموئیں، اسے اپنا نمونے عمل اور اسوہ و رہنما قرار دیں اور اسی کے پرنور سائے میں اپنی زندگیاں سواریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی، مسلمانوں کی ترقی، عزت رفتہ کی بحالی اور دین اسلام کی پائیداری کا راز اسی میں مسمر ہے۔ اور سامعین، ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جی، تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 شہریور، 28 صفر اور 14 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس سفر سن 11 ہجری قمری کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ہجرت سے 52 سال پہلے مکے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ صداقت اور امانت داری میں آپ بچپن میں ہی مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں خدا کے حکم سے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو خدا واحد و یکتا کی پرستش، عدل و انصاف اور مساوات کی دعوت دی اور نسلی و قومی امتیاز ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ معروف یورپی ادیب اسٹینلے لین پول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنی قوت فکر، اعلیٰ افکار اور حسین و لطیف احساسات و جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لیے خدا کی رحمت تھے۔ آپ ہر ایک سے نہایت ہی شیریں لہجے اور محبت آمیز انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ جو بھی آپ کے قریب آتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے کہا، نہ تاریخ میں ایسی ہستی اس سے پہلے گزری ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگی۔ اٹھائیس سفر سن 50 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال مدینے میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک با اثر اور اقتدار پسند گروہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا، لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں، خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا۔ چودہ ستمبر سن 1921 عیسوی کو تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر انگریزوں نے ترکی کے اس جرم کی سزا کے طور پر کہ اس نے جنگ عظیم کے دوران جرمنی کا ساتھ دیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے اور یونان، برطانیہ اور فرانس نے اس سلطنت کے اکثر حصے آپس میں بانٹ لیے۔ سلطنت کے ٹوٹ جانے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر مجروح ہوئے۔ انہوں نے پہلے مجلس خلافت اور پھر کل ہند خلافت کانفرنس کے نام سے ایک جماعت قائم کی، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی بحالی تھا۔ سن 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے ایک اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر نے صدارت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے انگریز فوج کی ملازمت جائز نہیں، کیونکہ اس طرح انہیں اپنے ہی بھائیوں پر تشدد کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی مقدس مقامات پر گولی چلانی پڑتی ہے۔ کانفرنس میں یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہو گئی، تاہم حکومت انگلستان کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کی یہ جرت ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا اس نے ان اکابرین پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے انہیں 14 ستمبر 1921 کو گرفتار کر لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الرحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا.